الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. سورة نام ہے النبأ، جو نبأ ان کا کی مار سا سبل ہو. تب ٹوپی کیوں نہیں گئی؟ ٹوپک مکلا. بہت اہم خبر. نبأ ان کے معنی صرف خبر نہیں ہوتا، بلکہ اہم خبر کو ہی نبأ کہتے ہیں. پھر اس پر بھی یہاں صفت لگی ہوئی ہے النبأ العظیم، تو پھر تو بہت ہی اہم خبر یہ مانا ہو جائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی آتا ہے عما یتساءلون. عما اصل میں ہے عن ما. جب آپ نے حرف استفہام اسماء استفہام پڑھے تھے عربی کے معلم کے پہلے حصے میں ہی، تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ اسماء استفہام پر حروف جر لگتے ہیں. من 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 عن من یوں بنتا ہے. لیکن ما پر جب کوئی حرف جار لگے تو عام طور پر ما کا الف حذف ہو جاتا ہے. نما کو نما پڑھ لیتے ہیں کیوں، اور اس طرح سے عن ما کو عن ما پڑھتے ہیں، اور من ما کو من ما من ما خلق. اس طرح سے نیم الف ما کے ساتھ اگر کوئی حرف جار شروع میں لگتا ہے تو عموماً اس کا الف اڑا دیا جاتا ہے. اگر کوئی الف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ نما آئے، لیکن نما بھی کہہ دیتے ہیں، زیادہ تر الف اڑ جاتا ہے. تو یہاں عن ما کا عن ما، اور نون کیونکہ نون میں مل جانا تھا ساکن نون کے بعد یرم نون کا ایک حرف نون آ رہا، تو اس لیے بنا عن ما. عن ما کس چیز کے بارے میں، ما میں کون سی چیز، عن ما جیسے نما کس چیز کے لیے یعنی کیوں، عن ما کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے متعلق. یتساءلون وہ پوچھتے ہیں. سال یسال فعل آپ نے پڑھا ہے، جس کے معنی ایک معنی پوچھنا بھی ہوتا ہے، مانگنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے ویسے سال مانگنے والا، لیکن سال یا سال کسی سے سوال کرنا پوچھنا، اس سے یہ بات تساءل ہے. تساءل و تساءل، اور و تساءل یہ بات ہی ایسا ہے کہ اس میں فاعل ایک سے زیادہ ہی ہوتا ہے. عموماً باب تفاعل ہوا اس کا ایک فاعل نہیں ہو سکتا. مثلا یہ نہیں کہیں گے تساءل زید یا تساءل الرجل، کم از کم ہوگا تساءل الرجلان، تساءل الرجال، یا پھر سیدھا ہوا یا تساءلون جس میں ہم موجود ہیں. وہ پوچھتے ہیں بہن. یہاں بہن کا اردو میں ترجمہ کرنے کی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی. اس کا معنی ہوگا وہ بہن ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یا صرف وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی طرف سے ہے. کیا میں تب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں ان کی رچی میں گئی تھی، یہ تعجب کے سوال یا انکار کے پہلو کے ساتھ سوال اس کے بارے میں ہے. ان میں یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ پوچھتے پھرتے ہیں یا پوچھتے ہیں. کیا ترجمہ اردو والوں نے کیا،
کس بات کی پوچھ پرچ اور سوال کر رہے ہیں؟
پوچھ
پرچ
یہ یہ ہوگا طارق صاحب کا، بہت سمجھا کر کیا نا ترجمہ، کس بات کی پوچھ پرچ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. آپس میں انہوں نے یہ تساءلون کا آپس میں بھی ترجمہ کر لیا، کیونکہ باب تساءل میں یہ معنی ہوتا ہے. آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. اچھا یہ تو خیر مذاقی ترجمہ ہوا نا کہ یہ تساءلون کی ہم ضمیر فاعلین ہو رہا، اس سے کون سا مراد ہے، مسلمان تو نہیں، بات تو کافروں کی ہو رہی ہے. انہوں نے وہ بھی پھر سمجھا دیا کہ قیامت کے منکر لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. اصل ترجمہ ہے وہ لوگ، اور وہ سے مراد بہرحال مخالفین اسلام ہے. یہاں کس چیز کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تساہل بھی ایک تو باب تساہل کی وجہ سے آپس میں کمانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا تو اللہ یہ سوال نہیں ہوتا, یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے, کس کیا باتیں کرتا ہے, ایک یہ مفہوم اس میں آ جاتا ہے. مسلمانوں سے بھی پوچھتے ہیں, آپس میں بھی باتیں الگ کر رہے ہیں. کیا
سے سوال,
یہ بہت لفظی ترجمہ ہے. ان کا ترجمہ سے کیا, وہ لفظی ترجمہ ہے اور بہت پرانا ہے. ان کا عام شروع میں آپ نے یہی پڑھا ہوگا, ان میں سے من میں سے نہیں ترجمہ کرتے ہیں نا, تو انہوں نے کس چیز سے سوال کرتے ہیں یہ معنی نہیں لگا ہوتا. ان کے معنی یہ تو کے بارے میں, جب یہ سہانا کے ساتھ ہے خاص طور پر, یہ آپ نے سہانا کا سلا ایک طرح کا پڑھا, سہانا ہوں اس نے اس سے پوچھا, وسہانا ان ہو اس نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا. سہالا ہوں ان ہو, مثلاً سہل تو ہوں ان زید, میں نے اس سے زید کے بارے میں پوچھا. نبأ العظیم, اس بہت ہی بڑی اہم خبر کے بارے میں, پھر بھی ان کا ترجمہ بارے میں, یہ دوبارہ ان تکرار ہوئی ہے, ایک طرح کے پہلے کا بدل ہے, اس کو تاکید بھی کہہ سکتے. ان میں یہ پساد ہوں کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی امن بابا العظیم, اس کا بھی بدل ریپیٹ ہو کے آ رہا ہے. پوچھتے ہیں نبأ العظیم کے بارے میں, نبأ من خبر, عظیم من بڑا, امن بابا العظیم اس سب سے اہم بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور یہ جو نبأ العظیم قرآن کریم میں تیسرے پارے میں بھی آ رہا ہے اور ایک بار جگہ بھی, اس سے مراد قیامت اور قیامت کی جو باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں وہ نبأ عظیم ہے, سب سے بڑی اہم خبر ہے. الذی, یہ الذی نبأ العظیم کے بارے میں آیا ہے, وہ اہم خبر جو کہ ہوں فی ہے مختلف ہونا, اصل عبارت ہے ہوں مختلف ہونا فی ہے, مبتدا خبر بنے ہوں مختلف ہونا, وہ ہے اختلاف کرنے والے. اختلاف ہے اختلاف ہے اختلاف فیلان فیمادہ سے باب افتعال, مختلفون اسم فعل آ رہا ہے, اگر مضارع آ جاتا ہوں فی ہے مختلفون معنی پھر بھی نہیں بنتا, لیکن مختلفون اور اس میں فرق ہوتا ہے, گرامر والے فرق کرتے ہیں. اگر مختلفون ہو تو شاید اس وقت کی کوئی عارضی طور پر جو اختلاف کی بات ہو رہی ہے اس کے ذکر ہے, اور مختلفین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی اختلاف میں پڑ گئے ہیں, یہ ایک چیز شروع ہو گئی ان کی, جملہ اسمیہ میں عام طور پر ایک مدام کا معنی ہوتا ہے. اچھا, تو وہ اختلاف کرنے والے ہیں جنہیں وہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں, فی ہے اس کے بارے میں, یعنی جس کے بارے میں, فی ہے کہ یہ جو ضمیر ہے وہ اللہ زی کے لیے ہے, اور اللہ زی النبأ العظیم کے بارے میں ہے صلہ موصول. پوچھتے ہیں وہ اس عظیم خبر, اہم خبر کے بارے میں, جس کے بارے میں, جس میں, یا فی بھی کمانے بھی بارے نہیں ہو سکتا, جس کے متعلق, جس میں, جس کے بارے میں وہ اختلاف میں پڑے ہیں یا اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. پڑھنے والے ہیں لفظی ترجمے کا, لیکن ایسے موقع پر ہمارے اردو تراجم عموماً فیل کے ساتھ ترجمے کرتے ہیں, یہ کیا ہوگا, مختلف اختلاف کرتے ہیں,
جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں
کر رہے ہیں یا کرتے ہیں, سارے یہ اس انسان کا ترجمہ فیل سے عموماً اردو میں نہیں کیا ہوگا,
جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں.
اب یہ دیکھ لیں, یہ اردو محاورے کی مجبوری ہے, اختلاف میں پڑے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں, یہاں فیل نہیں ہے, لیکن ترجمہ اردو میں یوں کرنا پڑے گا. لفظی ترجمہ ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. اب اگر یہ کریں گے اردو ترجمہ, اختلاف کرنے والے ہیں, تو میں نے بتایا کہ انقریب کرنے والے ہیں, اردو سائنسی بدل جاتی ہے کرنے والے سے ترجمہ کرو گے, اس لیے وہ پھر فیل کے ساتھ ترجمہ کرنے میں بہتر لگتا ہے. کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون, کلا اس کو عربی گرامر والے کہتے ہیں حرف رب عین, حرف رب عین, رب العین کا بولے تو جھڑک بولنا, ربا ہے واردا جھڑک دینا, تو یہ جھڑکنے کا حرف ہے, اس کا ترجمہ ہرگز نہیں, نور نہ پتال انگریزی میں جیسے کہتے ہیں, اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. بلکہ میں انگریزی ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا, اردو والے یوں کرتے ہیں ترجمہ اس کا کہ کل لا, اور پھر سننا کل لا ہوا ہے, 100 بار نہیں, 1000 بار نہیں, انہوں نے محاورے میں زور دینے کے لیے کہ ہرگز نہیں, تو وہ کہتے ہیں 100 بار نہیں, 1000 بار نہیں. اور انگریزی میں بھی کچھ اسی طرح کا لکھا تھا, 100 never, اس طرح سے انہوں نے ترجمہ 100 کے ساتھ ترجمہ کیا ہوا تھا. اس میں زور دینا ہوتا ہے, نیور ناٹ ایٹ آل انگریزی کا اہم لفظ ہے, تو کل لا کا ترجمہ ہرگز نہیں, یعنی جو تمہارے خیال میں ہے وہ بالکل غلط ہے, ہرگز نہیں. سیا عالمین ان قریب جان لیں گے, سین آپ نے پڑھا, سین اور صوفہ مزارے کو مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے, نیئر فیوچر. سیا عالمین صوفہ بھی اختلاف برقرار نہیں رہے گا, پوچھ گچھ جو کرتے پھرتے ہیں, ان قریب جان جائیں گے, جان لیں گے, سمک اللہ, پھر ہرگز نہیں. یہ جو سمک اللہ ہے یہ وہ تاکید لفظی ہے, آپ نے پڑھا ہے ایک ہی لفظ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں, کلا سمک اللہ, سمک درمیان میں آ گیا وضاحت کے لیے, ورنہ کلا کلا جیسے کہیں دو دفعہ, پھر ہرگز نہیں, یعنی پھر ہم دہرائے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ ان قریب جان لیں گے. اب یہ دو دفعہ جو سیعلمون زور دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ہاں انہیں معلوم ہوگا, ضرور معلوم ہو جائے گا. بعض مفسرین نے ایک سیعلمون موت کے بعد, ایک قیامت کے بعد, اور اس طرح سے معنی وانے کیے کہ گویا کہ سیعلمون پہلے میں ایک اور بات کا ذکر ہے, دوسرے میں کسی دوسری بات کے جاننے کا ذکر ہے. تو مرنے کے بعد مرنا بذات خود ایک علم کا دروازہ کھولے گا اور پھر آگے مزید ہوگا. تو سیعلمون کا ترجمہ جان لیں گے کیا ہے,
انہوں نے کیا, ان کو بھی معلوم ہوا جاتا ہے.
اچھا دیکھیے, لفظی ترجمہ ہے بہت جلد جان لیں گے. اب دیکھیے اردو محاورے کی خاطر, ان کو معلوم,
ابھی معلوم ہوا جاتا
ہے, ابھی معلوم ہوا جاتا ہے, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہنے تن پتہ لگ جائے گا, تو اس طرح سے ابھی معلوم ہوا جاتا ہے. وہ جو سین کا ترجمہ اردو محاورے میں یوں لائے ہیں,
کچھ دیر نہیں ہے, بہت جلد ان کو معلوم ہوا جاتا ہے,
کچھ دیر نہیں. اچھا کلا کا ترجمہ کچھ دیر نہیں ہے, وہ دراصل اردو محاورے میں کلا کا ترجمہ چھوڑ گئے ہیں. کچھ دیر نہیں, انہوں نے سین کا ترجمہ کیا ہے, کچھ دیر نہیں, وہ انقریب جان لیں گے. وہ سین زبر سا میں کچھ دیر نہیں کا مفہوم ہے, کلا میں کچھ دیر کا مفہوم نہیں ہے. بعض دفعہ اردو محاورے یا جس زبان میں بھی آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے محاورے کی خاطر اصل کے کسی لفظ کا ترجمہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے پارک صاحب نے کلا کا ترجمہ چھوڑ دیا, دو دفعہ کیا, کیا
تو پھر تو دیر ہرگز نہیں ہوگی, دوسری دفعہ کیا,
اچھا
انقریب معلوم ہو جائے,
دیر ہرگز نہیں ہوگی. یہ ہرگز نہیں والی سینس تو لائے, اور شاید انہوں نے جمع کر لیا کہ ادھر دیر اور ہرگز دیر نہیں ہوگی. اصل میں کلا کسی بات کی جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو اس کی نفی کے لیے آتا ہے, اسی لیے ہرگز نہیں, یعنی تمہارا خیال ہرگز درست نہیں, بات اصل ٹھیک یوں ہے. تو ہرگز نہیں کا مفہوم بہرحال لے آئے, ہرگز نہیں, دیر نہیں لگے گی, انقریب معلوم ہو جائے گا. صحیح عالمون کہ یہی ایک ترجمہ کیا ہے, دیکھو میں دیکھو محاورے کی خاطر ہے نا, ہرگز نہیں, وہ اصل میں کلا خبردار کرنے کا فکر ہے, تو دیکھو سے ترجمہ کر لیا, دیکھو اس کا ترجمہ نہیں بنتا, لیکن اردو محاورے کا کچھ ایک بن جاتی ہے بات, دیکھو. تو وجہ یہ ہے کہ کلا میں اصل تو جھڑکنے کا مفہوم ہے, انہوں نے تنبیہ والی بات دیکھو میں لگا لی ہے. ہاں جی, تو کلا لفظی ترجمہ ہے ہرگز نہیں, یعنی ان کے خیالات کی تردید ہے. سیعلمون یہ ان قریب جان لیں گے, اور پھر اسی لیے وہ 100 بار نہیں, اور یوں بھی کیا ہے بعض مترجمین نے, غالباً شاہ عبد القادر کے ترجمے میں آتا ہے 100 بار نہیں, 1000 بار نہیں. تو یہ انہیں جس بات میں اختلاف میں ہے, قیامت وغیرہ اور مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں, وہ معلوم ہو جائے گا, سامنے آ جائے گی چیز. تو انکار چونکہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کا ہے, اس کا ذکر کر کے کہ وہ نبع عظیم ہے, اس کے بارے میں یہ چیز میں گویا کرتے پھرتے ہیں, یہ ان قریب ان پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی. اب آگے 5-7 آیتوں میں
یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یا اس دنیا کا ختم ہونا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. جس نے یہ کام کیا, آگے 6, 7, or 9 چیزیں, بلکہ 8-9 چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جس نے یہ کام کر دی ہے اس کے لیے وہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. تو یہاں کچھ اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے. پہلے فرمایا الم نجعل الارض مهادا, الم آ استفامیہ, لم نجعل ہم نے نہیں بنایا, الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا, نجعل کی لام ساکن ہے کیونکہ لم کی وجہ سے وہ مجزوم ہو گیا فعل, لام نہیں مجزوم ہوئی, فعل مجزوم ہوتا ہے, لام ساکن ہے, اس کو زیر کے ذریعے سے آگے ملایا. کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو, ارض مفعول ہے نجعل کا, مہادا فرش, جعل یجعل کے دو عموماً مفعول آتے ہیں, ویسے کبھی کبھی یہ خلقہ کے معنوں میں آتا ہے تو پھر اس کا ایک مفعول بھی آتا ہے. زیادہ تر مقرر کیا, بنایا, ان معنوں میں آتا ہے تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں, ایک مفعول ہے الارض, دوسرا ہے مہادا. مہاد میم ہے دال مادہ سے ہے, مہادا یم ہادو کے معنی اصل ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا, بچھانا, بستر وغیرہ. اسی سے تمہید کا لفظ نکلا ہے, کسی بات کو پہلے گویا کہ جو اس کی بات کی جاتی ہے اس کو مہادا یو مہدو تمہیدا, تمہید ابتدا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اسی کا باب تفعیل کا مصدر ہے. تو اس مہد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, بچے کا جو پنگوڑا ہوتا ہے اس کو مہدن کہتے ہیں, اور من المہد الى اللہد ایک عام عربی کا محاورہ ہے کہ علم سیکھو یا پڑھو پنگوڑے سے قبر تک, تو من المہد الى اللہد کیا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے. تو مہد میں نے پنگوڑا, اور اسی مہد سے مہاد فعال کے وزن پہ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں بستر یا فرش. فرش بھی عربی لفظ ہے, فراش عربی لفظ ہے, اسی طرح سے ایک مہاد بھی ہے جس میں اصل میں بچھے ہوئے ہونے کا مفہوم ہے, جو لپیٹا ہوا نہ ہو گیا. کیا ہم نے زمین کو ایک فرش نہیں بنایا, مہادن نکرا ہے, ایک فرش یا ایک فرش کی طرح کر لے, نہیں بنایا یعنی ضرور بنایا ہے. یہ کہ زمین اصل گول ہے لیکن اس کے باوجود اس کی شکل اس طرح سے ہے گویا کہ وہ بچھی ہوئی ہے, یہ ایک قدرت کا کام ہے. زمین کو انسانوں کی مختلف فوائد کے لیے اس طرح سے بنانا. مہاد کے کیا کیا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے, فرش بچھونا بھی ہو سکتا ہے, بچھونا یا بچھونا جو بھی ہے وہ بھی وہی بات ہے, بیڈ, بیڈ شیٹ. اور کوئی نہیں بنایا, کوئی اور کیا ہے, کیا ہم نے بنایا کی بجائے مقرر کیا تو نہیں کیا, بنایا ہی کیا ہوگا. کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا, ایک بستر نہیں بنایا, یعنی اس طرح پھیلی ہوئی ہے جیسے کہ بستر پھیلا ہوا ہو. والجبال اوتادا, اس کے ساتھ ہی ہے الم نجعل الجبال اوتادا, یہ الم سب کے ساتھ اگر کوئی مضارع آ رہا ہے تو لگے گا. والجبال اوتادا بتاتے خود تو کوئی فکرہ نہیں ہے, یا تو ہوتا والجبال اوتاد, پھر بنتا جملہ اسمیہ, پہاڑ اوتاد ہیں. یہ تو والجبال نصب میں ہے, کیوں نصب میں ہے, نجعل کا مفعول ہے, وَأَلَمْ نَجْعَلِ الْجِبَالَ, اور کیا ہم نے نہیں بنایا پہاڑوں کو, اور کیا نہیں بنایا, اوتادن. جبال تو آپ نے پڑھا ہے لفظ جین بے لام سے, جبل ان جبال ان پہاڑ کو کہتے ہیں. اوتاد کا مادہ واو تے دال ہے, واتادن, واتادا یاتدو شاید فعل ہوگا, قرآن کریم میں تو نہیں آیا, اس سے ایک ناؤن ہے واتادن. واتادن اصل میں اس قلعے کو کہتے ہیں جس سے خیمے کی رسی باندھی جاتی ہے. خیمہ جب زمین میں لگاتے ہیں تو اس کی رسیاں ہوتی ہیں, پھر زمین میں کھونٹے سے گاڑے جاتے ہیں, چاہے لوہے کے ہوں چاہے لکڑی کے ہوں, اور خیمے کی رسی اس سے باندھی جاتی ہے تب وہ کھڑا ہوتا ہے. وہ جو کھونٹا گاڑا جاتا ہے نا خیمے کو باندھنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں وتد, اور اس کی جمع ہے اوتاد. اور ہم نے پہاڑوں کو میخے کر لیں گے ترجمے یا کھونٹے کر لیں, خیمے کے کھونٹے میخے, انہوں نے بھی میخے کی.
زمین میں پہاڑوں کے لنگر ہم نے ڈالے,
لنگر ڈالے. یہ تو وہ رواسیہ کی طرف چلے گئے ہیں, کیونکہ جل ول جبال ارساہا کی طرح ہے لنگر ڈالنا. وہ رے سین واؤ مادہ سے لنگر ڈالنے کا معنی ہوتا ہے, اور قرآن کریم میں رواسیہ اور ول جبال ارساہا وغیرہ کے الفاظ ہیں. وہاں تشبیہ دی گئی ہے جیسے جہاز کا لنگر ڈالا جاتا ہے. جہاز میں ایک وزن رکھا ہوتا ہے جسے اینکر کہتے ہیں. جب وہ سمندر میں کسی جگہ کھڑا کرنا ہوتا ہے, مثلا بندرگاہ میں آنے کی اجازت نہیں, آپ کراچی جائیں, میلوں دور جہاز کھڑے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ انہیں پھر آنے کی اجازت ملے گی, اندر آئیں گے, ورنہ وہ دس دس دن کھڑے رہتے ہیں. اور یہ جوناتھن کو تو شاید چار مہینے کھڑا رہا تھا. تو اس طرح سے وہ وہاں, چونکہ سمندر کی لہریں پھر اسے ایک جگہ تو نہیں ٹکنے دیتی, تو وہ خدا جانے کہاں کا کہاں چلا جائے. وہ پھر پتھر نیچے, وہ پتھر کیا بہت وزن کوئی ہوتا ہے جو نیچے گرا دیا جاتا ہے, لوہے کے بنے ہوتے. اینکر کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی, اینکر برانڈ بعض چیزیں ہوتی ہیں, دھاگا ہوتا ہے ایک, وہ اس کے ساتھ. تو اینکر وہ وزن ہوتا ہے, وہ وزن پھر جہاز کو لہروں میں ادھر ادھر جانے نہیں, ہلتا جلتا تو رہتا ہے پانی کی وجہ سے, لیکن اس کو دور نہیں بہا کے لے جا سکتا. تو اس کے لیے ارسائی اور سفیل آتا ہے, وہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے. تو یہاں انہوں نے تو اس کا ترجمہ کر دیا, اور یہاں اصل مراد ہے پہاڑوں کو ہم نے وہ میخے اور کھونٹے بنائے جو خیمے کو قابو کرتے ہیں. اور کوئی ترجمہ کیا ہے؟ میخے ہی کیا ہے. اور پہاڑوں کو میخے بنایا, اس کی ایک اضافہ کیا ہے, یعنی والجبال اوتادن للارض, پہاڑ گویا کہ ایک طرح سے زمین کے. اس کا یہاں لفظ کوئی نہیں ہے, والجبال لہا اوتادن نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے اس کے ترجمہ کیا گیا. اس فرق کو سمجھا کریں کہ کتنا لفظ اضافہ ہوا ہے کتنا نہیں ہوا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟
اس میں انہوں نے بریکٹ میں زمین کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو اس کی
زمین کو فرش اور
پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا, زمین کی
یعنی وہ بریکٹ میں کر لیا. بات تو وہی ہے, سمندر دریاؤں کو پہاڑوں کو جو میخے کہا جا رہا ہے کس کی, گویا کہ زمین کی مراد ہے. اس لیے جنہوں نے زمین کی بریکٹ میں لکھا یا اس کے لیے یا اس کی کیا, وہ وضاحتی لفظ ہے, وہ اصل میں نہیں ہے. پہاڑوں کو ہم نے میخے بنایا. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کس کی, اس لیے مختصراً اسی زمین کا ذکر کر دے تو ٹھیک ہے. تو پہاڑوں کا میخے ہونا, یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے کیسے قابو رہتی ہے یا کیا اس پر اثرات ہوتے ہیں, قرآن کریم نے بعض چیزیں بیان کی ہیں. ممکن ہے پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی گردش پر کوئی ایسا اثر بھی ہوتا ہو جس سے وہ برقرار رہتی ہو, یعنی ویورنگ پوزیشن اس کی کمی میں اس میں واقع ہوتی ہو, واللہ اعلم. تو پہاڑ بنائے, زمین بچھائی, یہ دو اللہ کی قدرت کی بڑی چیزیں ہیں. پہاڑ اس دنیا پر زمین پر جس طرح سے ہیں, جیالوجی والے اپنی توجیہات کریں, لیکن اللہ کی قدرت کے بڑے عظیم نشانات ہیں خود یہ کرہ ارض اور اس پہ پہاڑوں کا وجود. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اب پہاڑوں کی بناوٹ بھی دیکھیں نا, ہر آدمی کی اپنی عقل کی سطح ہوتی ہے. سوات ہم گئے پہلی دفعہ, ایک عجیب سلسلہ پہاڑوں کا جو سے شروع ہوا مالاکانڈ سے, تو پھر پہاڑ ہی پہاڑ. تو مجھے یاد ہے کہ بعض آدمیوں نے تو اتنا ہی سوچا کہ اوف, مثلا ایک آدمی یوں سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا انبار اللہ میاں نے کیسے لگایا ہوگا, یہ تو کروڑوں مزدور لگے ہوں گے تب جا کے اتنا اونچا ڈھیر لگایا ہوگا. ایک سوچنے کا انداز عظمت کا یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میری بیوی نے کہا کہ بھائی وہ سنا ہے کہ اللہ میاں قیامت میں پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا. پہلے تو ہم نے پہاڑ کبھی دیکھے نہیں تھے. اگر یہ چیزیں روئی کی طرح اڑ جائیں گی تو وہ کتنا خوفناک واقعہ ہوگا کہ یہ پہاڑ اڑ جائیں گے, جس نے پہاڑ نہ دیکھا وہ سمجھ نہیں سکتا. اب جیالوجسٹ کے پہاڑ ہزار لاکھ سال لگ کے اس میں کیسے چٹانیں بنتی ہیں, فارمیشن ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے, وہ اس لحاظ سے عجائبات پہاڑوں کے دیکھتا ہے. تو جتنی انسانی عقل جس سطح پہ ہوتی ہے, پہاڑوں کے عجائبات اتنے ہی نظر آتے ہیں. تو بہرحال ایک وہ چیز پہاڑوں کا وجود, دوسرا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, یہاں علم نہیں آیا, وہ تو آیا نا زمین کو یوں نہیں بنایا, یعنی بنایا ہے پہاڑوں کو میخے کی طرح, میخوں کی طرح بنایا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، آسان سا فکر ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑے جوڑے. خَلَقْنَاكُمْ فعل اور مفعول، اور ازواجن حال ہے یہاں، کیونکہ خلقہ کے دو مفعول نہیں ہوتے. یہ ازواجن زوج کی جمع ہے، جوڑے جوڑے ہوتے ہوئے، جوڑے جوڑے بنا کر، یوں کر لیں ترجمہ، بہرحال حال ہے. خلقناکم ازواجن، یہ کم کا حال ہے، ضمیر جو کم ہے نا، یہ نہیں کہ ہم نے جوڑے جوڑے ہوتے ہوئے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ حال تو دونوں طرف چل جاتا ہے، فاعل کی طرف بھی جاتا ہے اور مفعول کی طرف بھی جاتا ہے. یہ اپنے وہ ٹینٹ سے کام لینا ہے کہ یہاں یہ ذوالحال کون بن سکتا ہے. ساتھ ظاہر ہے اگر ہم خلقنا کی ضمیر کی طرف لے جائیں تو یہ تو بالکل ابسرڈ ہو جائے گا کہ ہم نے جوڑے جوڑے ہوتے ہوئے پیدا کیا. نہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑے جوڑے بنا کر، جوڑے جوڑے ہوتے ہوئے. جوڑے پیدا کیا صرف یہی ترجمہ ہوگا، ہم نے تم کو جوڑے جوڑے، جوڑا جوڑا کر لے، جوڑے جوڑے بنا کر نہیں لکھنے کی ضرورت اردو، بس جوڑا جوڑا، اس میں خود بخود حال کا معنی آ جاتا ہے اردو میں، جوڑا جوڑا بنایا، جوڑے جوڑے بنایا. تو جوڑے جوڑے کی ریپیٹیشن اردو میں اس لیے کیا ہے کہ ازواجن پلورل ہے. یوں تو ترجمہ ہو سکتا تھا ہم نے تم کو جوڑے بنایا، لیکن وہ حال کی سینس تب پیدا ہوتی ہے اگر جوڑے کے لفظ کو ریپیٹ کرے اردو میں. تو ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، مرد اور عورت، یہاں مراد یہی ہے. ویسے ہر چیز کے جوڑے ہونے کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن یہاں کم کی ضمیر انسانوں کے لیے ہے. تم کو جوڑا جوڑا بنایا، یہ بذات خود میل فی میل کی کریشن، یہ اس بنانے والے کی عظیم قدرتوں کا ایک نشان ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. پھر وجعلنا نومکم سباتن، وہ جوڑے جوڑا ہونا ہی خدا کی قدرتوں اور عظمتوں اور اس کی پلان کا ایک عجیب نشان ہے. پھر وجعلنا، اور ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، نام یا نام و نومن، سونا، نیند میں آنا، نومن میں نے نیند، نون واو میم، ہم نے تمہاری نیند کو بنایا سباتن، سبات. اب سبات کا مادہ ہے سین بے تے، اور سبتا یسبتو کے معنی ایک ہوتا ہے کاٹ دینا. شاید یوم السبت کے بارے میں یہ بات کبھی بیان ہوئی تھی، کاٹ دینا یعنی کام چھوڑ دینا اور آرام کرنے کا، پھر یہ معنی میں آتا ہے، بنیادی معنی کاٹنے کا ہے. اور مسبوت مردے کو بھی کہتے ہیں، میت کو عربی میں مسبوت بھی کہتے ہیں، جس کی زندگی کی وہ لائن ہی کٹ گئی. اس سے سبات، سبت ہفتے کا دن، بھی اسی مادے سے نکلا ہے، اور اس کے معنی بھی آرام ہی کے بنتے ہیں، بنیادی معنی کاٹنے کا ہے. اور اس طرح سے سبات کے معنی راحت اور آرام کے ہیں. نیند تو پہلے ذکر ہے، نیند کو نہیں سبات کہیں گے، آرام کو، راحت کو سبات کہتے ہیں عربی میں. بعض دفعہ یہ لفظ اور معنی بھی، مثلا صبح تا کہ معنی ہے غش یا علیہ، بے ہوش ہو گیا، اگر یہ مجہول استعمال کرے نا، صبح تا میں نے کاٹ دینا اور صبح تا میں نے بے ہوش ہو گیا، بالکل جیسے غش یا علیہ مجہول استعمال ہوتا ہے، صبح تا بھی مجہول استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس سے مجہول، اس میں مفعول مسبوت بمعنی میت بھی آتا ہے. تو اس کے معنی ہے کام سے الگ ہو جانا. اب یہ پھر سبت وہ اپنا ان کے شرعی معنوں میں تھا، لیکن راحت اور آرام کا معنی اس میں آتا ہے، میت بھی ایک طرح سے آرام میں چلا گیا. تو سبات کے معنی راحت اور آرام کے ہیں. تمہاری نیند کو بنایا آرام یا راحت، یعنی راحت کی وجہ کہہ لیجئے. اصل میں تو جعلنا کے دو مفعول ہیں، ایک نوم اور ایک سبات. بجعلنا نومکم، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتن، تو ایک ہی مفعول یہاں آیا ہے، دوسرا نہیں آیا. نوم ہاں، چل موجب آرام، بہرحال آرام کو کہتے ہیں، لیکن نوم آرام نہ صحیح، موجب آرام زیادہ وضاحتی ترجمہ ہے، باعث سکون اور آرام کا سبب. اصل میں سبات کے معنی تو آرام، راحت، سکون کے ہے. نیند کو سکون بنایا، نیند کو راحت بنایا، یہ پھر وضاحتی ترجمہ بنتا ہے کہ وہ راحت اور آرام کا سبب ہے. سبب کا معنی نہیں ہوتا, سبات کا معنی راحت کا سبب نہیں, سبات کا معنی تو راحت ہی ہوتے ہیں. تو راحت کا سبب, سکون کا سبب, اور سکون اور راحت کے علاوہ
راحت کی چیز بنایا.
چلو راحت کی چیز بنایا, بات یہ ہے کہ اصل تو تھا تمہاری نیند کو راحت بنایا. اب اس راحت بنایا کی وضاحت پھر کسی نے کہا راحت کی چیز بنایا, کسی نے کہا راحت کا سبب بنایا, کسی نے کہا راحت کا باعث بنایا. کیونکہ اصل نیند تو راحت نہیں ہے, وہ ایک طرح کے راحت کا سبب یا باعث ہے. چیز بھی اچھا ترجمہ ہے, اس کو تمہارے لیے ایک آرام کی چیز بنایا, بلکہ سبب سے بہتر ترجمہ ہے. اور کوئی چیز ترجمہ سبات کا, آرام, راحت, سکون, سکون کی چیز, سکون کا سبب. انسان کی جو نیند ہے یہ بھی ایک عجیب فینومنا ہے. نیند آتی ہے, اس سے انسان پھر فریش ہو جاتا ہے, آرام پا کے وہ اس کا آزاد مشینری پھر کام کرتی ہے. تو یہ بھی اللہ میاں نے ایک عجیب چیز بنائی ہے. ویسے انسان میں ہے, حیوان میں ہے, ہر چیز وقت میں کام کرتی ہے, وقت میں آرام بھی کرتی ہے, مختلف طریقے ہیں. تو انسان کا کی نیند بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت واقعی معلوم ہوتی ہے. وجعلنا اللیل لباسن, اور ہم نے بنایا رات کو لباس. جعلنا اللیل, ہم نے بنایا رات کو. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللیل قرآن کریم میں دو لام سے نہیں لکھا جاتا, یہ لکھنے کا فرق ہے. عام عربی میں اللیل ایک الف کے بعد دو لام ہونے چاہیے, لیکن خاص اس لفظ میں جو حضرت عثمان والا نسخہ تھا اس میں لیل کو دو لام کہیں نہیں لکھے گئے, حالانکہ اللطیف میں دو لام لکھے گئے ہیں. اور کئی جگہ اس طرح ڈبل لام آیا ہے لام والے حرف سے پہلے, مثلا اللسان, اللطیف, وہاں دو لام لکھے ہوں گے. ہاں اس میں بھی ہو شاید. تو اس طرح سے یہ لفظ عجیب ہے کہ اس میں ایک لام سے تھرو آؤٹ, یہ نہیں کہ قرآن کریم میں کہیں ہو. یہ تو ہے اس کے لکھنے کی چیز, رسم کی. رات کو ہم نے بنایا, لام یہ لام مادہ سے ہی ہے. اور لباس, لبس یلبسو کے معنی ہوتے ہیں لباس پہننا, لام بے سین مادہ سے. سمے سے لیں تو اس کے معنی لباس پہننا ہوتا ہے. اور ضربا سے لے لباس یلبسو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو شک میں ڈالنا, کنفیوز کرنا. یعنی یوں ایک ہی مادہ ہے, دو مختلف بابوں سے اس کے دو مختلف معنی آتے ہیں, اور دونوں باب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. لبسنا علیہم ما یلبسون, ہم ان کو کنفیوز کرتے جیسے وہ پہلے کنفیوز ہو رہے ہیں. اور دوسری جگہ آتا ہے تلبسونا سیابن, تم پہنتے ہو کپڑے, زینت وغیرہ کا ذکر آیا ہے. حلیتن تلبسونہا, زیور نکلتا ہے سمندر سے جس کو تم پہنتے ہو. التباس کے میں نے بھی شک میں ڈالنا ہے, وہ باب افتعال میں جاتا ہے, تو وہی جو ثلاثی کا لبس یلبسو والا معنی ہے, وہی معنی اس میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے لباس ترجمہ اس کا تقریباً بنتا ہے چھپانے والا, لابسن کے معنوں میں. لابسن کا اصل معنی تو بن جاتا ہے لباس پہننے والا, پھر ایک معنی چھپانے والا, لابسا کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے, پوشیدہ کرنا, جیسے کہ لباس انسانی بدن کو چھپا لیتا ہے. تو یہاں ستر کے معنوں میں ہی آیا ہے, رات کو بنایا پردہ. لباس میں نے پردہ کہہ لیجیے یا پردہ ڈالنے والی شے, پردہ پوش, یعنی پردہ پوش, پردہ ہی ہوتا ہے پردہ پوش, فارسی میں کہہ دیتے ہیں پردے کو. تو پردہ پہننے والا, چلیے پردہ پوش کی چیز بنایا. اوڑھنا, اچھا اوڑھنا بھی وہی معنی ہے, اوڑھنا پردہ پوشی کرنا. اور کیا لباس,
پردے کی چیز بنایا,
پردے کی چیز, لباس میں نے پردہ. اور کوئی
لباس کا لباس,
لباس کا لباس ہی ہے. بہرحال بنیادی معنی پردے کا ہی ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں آیا ہے مرد اور عورت کے تعلق میں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت آپس میں ایک دوسرے لیے کے لیے وہی ان کی پوزیشن ہے جو لباس کی ہوتی ہے. یعنی لباس جس طرح سے بدن کے وہ سارے کہہ لیں, ایک دوسرے کو چھپانا, ایک دوسرے کے عیب چھپانا, یا یہ کہ ایک دوسرے سے پوری طرح واقف ہونا, ان معنوں میں بھی آ جاتا ہے. اور پھر تسکین کے معنوں میں بھی لوگوں نے اس کو لیا ہے. جعلنا اللیل لباسا, ہم نے لباس کو بنایا ایک چھپانے والی چیز. کہ انسان اس میں لباس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں, صرف یہی نہیں کہ وہ سوتا ہے اور اس کی پرائیویسی اور وہ ہوتی ہے, بلکہ لباس ہزاروں اچھے برے کاموں کے لیے رات لباس ہی ہوتی ہے. کئی کام جو ہیں وہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں, چاہے کوئی عبادت کرے یا چوری کرے, وہ رات کے اس پہ ایک لباس کا کام دیتی ہے. تو رات بھی ایک عجیب فنومنا ہے. وجعلنا النہار معاشا, اور دن کو بنایا معاش, ہم نے بنایا دن کو, النہار دن, نون ہے رے مادہ, نہر وغیرہ کا لفظ اسی سے نکلا ہے, اور نہر یا نہاروں کے میں نے ایک میں نے اس کے جھڑکنا بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے فلا تنہر نہ جھڑک, بلکہ اسی کورس میں آپ نے پڑھا تھا ولا تنہر ہما, ماں باپ کے بارے میں کہ ان کو جھڑک کے بات مت کرو, تو وہ بھی ایک اس ورب کا معنی ہے. اس سے پھر نہار, اب آپ کہیں گے جھڑکنے اور دن کا کیا تعلق ہے, مادے سے جتنے لفظ بنے کوئی ضروری نہیں کہ ان کے معنوں میں آپس کا کوئی تعلق ہوتا ہو, مختلف معنوں والے لفظ بن جاتے ہیں. نہار میں نے دن, یعنی سن رائز سے سن سیٹ تک کا جو, سورج نکلنے سے سورج چھپنے تک کا جو وقفہ ہے اس کو عربی میں نہار کہتے ہیں, اور سورج چھپنے سے سورج نکلنے تک لیل, اور دن کو بنایا, یہ لیل کے مقابلے پر لفظ ہے. معاشن, عاش یعیش و عیشن کے معنی ہے زندگی بسر کرنا, اور اس سے معاش مفعل کے وزن پر ہے, اسم ظرف بھی ہو سکتا ہے مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اسم ظرف میں مصدر میمی بھی پڑھا تھا, تو وہ ظرف ہی کے وزن پہ آتا ہے لیکن وہ مصدر کے معنی دیتا ہے. اس طرح سے معاشن اگر مصدر میمی لائیں تو اس کے معنی ہے کمانا, زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ لے آنا, کمانا پھر اس کا معنی ہو جائے گا. اور اگر معاش ظرف لے تو پھر کمانے کا وقت, پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور دن کو ہم نے بنایا کمائی یا کمانا, اور یا کمانے کا وقت بنایا, ظرف کے معنوں میں شاید لینا زیادہ بہتر ہو, معاش کا وقت بنایا. گویا کہ معاش جو مفعلن ہے آشا یا عیشوں سے, انہوں نے ظرف کا معنی لیا, مصدر میمی کا معنی لیا. اب دیکھیں کہ کسی نے مصدر میمی سے کیا یا سب نے ظرف سے کیا, انہوں نے کیا کیا, کیا معاش کا وقت
بنایا ہم نے دن کو کمائی کے
لیے. گویا کہ انہوں نے, دیکھیے انہوں نے ترکیب یوں کر لی ہے کہ ایک تو مصدر کا معنی لیا ہے اور پھر اس کو مفعول لہو بنا دیا ہے. مصدر مفعول لہو ہو سکتا ہے نا, تو اس طرح سے انہوں نے ترکیب یہ کر لی کہ معاشن کمائی کے لیے بنایا, یہ ایک اور ترکیب ہے. معاشن وہ بھی نصب میں آئے گا مفعول لہو ہو تو بھی, اور سیدھا جعلنا کا مفعول ہو تو پھر معاش بنایا, معاش کا وقت بنایا.
روزی کمانے کا ذریعہ,
روزی کمانے کا ذریعہ یہ وہی مفعول لہو والی سینس ہے بنتی تو, لیکن اصل صحیح تو زیادہ لگتا ہے روزی کمانے کا وقت بنایا, کیونکہ وہ روزی کمانے کا وقت ہے. صحیح اگر دیکھیں تو معاش ظرف کے معنوں میں لے کر بہتر سینس جو عربی میں ہے وہ یہی ہے کہ اس کو, اب باقی رہ گیا کمائی کا وقت, اس کی بجائے معاش کا وقت, کیونکہ معاش اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے انہوں نے معاش کا وقت کر دیا. بہرحال معاش ظرف ہے اور ظرف کے ساتھ ترجمہ کرنا زیادہ صحیح لگتا ہے, اگرچہ معاش کا ذریعہ, معاش کے لیے گنجائش اس کی بھی ہے, نصب اس میں بھی آ سکتی ہے. تو ہم نے دن کو کمائی کا وقت بنایا, سب اس وقت کماتے ہیں, انسانوں کے لیے تو ہے, رات کو بھی ویسے کماتے ہیں, لیکن نارملی عام طور پر یہی ہے کہ رات آرام کے لیے, دن کام کے لیے. اب ہمارے زمانے میں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے لوگوں کی, وہ دن کو سوتے ہیں, سب کچھ ہوتا, لیکن گنتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ وہ اب نارمل شکل ہے. جس آدمی کی مسلسل رات کی ڈیوٹی رہے اس کی صحت میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام ہی اس طرح بنایا دن اور رات کا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا, تو دیکھیے زمین اور پہاڑ, انسانوں کا جوڑے جوڑا ہونا, نیند, رات, دن، یہ ساری اللہ کی قدرتیں بیان ہو رہی ہیں، ہر ایک کے عجائبات ہیں، ایک ایک پر ویسے وہ سائنس والے تو کچھ لکھتا پھرے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے، بَنَيْنَا بَنَا يَبْنِي بنا کرنا، بے نون یہ مادہ، بنا یبنی، بنا بنیا بناؤ بنت، اور اس طرح بنائی نا، پھر بنائے تو بنائے نا، ہم نے بنایا، ہم نے تعمیر کیا. یہ بنا یبنی غرب یضرب سے ہے. بنائے نا کا وزن کیا ہے اصلی؟ فعلنا. فوقکم تمہارے اوپر، فوق ظرف ہے، قاف کی زبر آئی ہے اس کے نصب کی وجہ سے، تمہارے اوپر بنایا یعنی تمہارے سروں سے اوپر بنایا. سبعن شدادن، سات شداد. اب دیکھیں سبعن تو سات کے معنوں میں ہے، سبعن میں نے سات، مؤنث کوئی معدود ہو تو ہم بولتے ہیں سبعن، مذکر معدود ہو تو کہتے ہیں سبعتن. تم نے پڑھا ہے بھائی تین سے دس تک عدد الٹ ہوتا ہے، تو سبعن یہاں آیا ہے، اور آگے ہے لفظ شداد. شداد جمع ہے شدید ان کی، شدید ان میں نے سخت، لفظی میں نے مضبوط یا سخت چیز. شدید ان کے لیے کسی جمع مکسر کے لیے صفت شدیدت ان بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم جمع کی جمع لگا لیں تو پھر مونس لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. شداد ایسے ہی ہے جیسے طویل ان کی جمع طوال، صغیر ان کی جمع صغار، کبیر ان کی کبار، شدید ان کی شداد سخت. اب سبعن شدادن صفت موصوف ہو گیا ہے. اصل میں صفت موصوف اگر عدد آ رہا ہو، عدد معدود کی ایک تو صورت یوں ہے مثلا کہ ہم کہیں سات کتابیں، ہم کہیں گے کتاب چونکہ مذکر ہے، ادھر سبعت کتبن، یوں لگے گا سبعت کتبن، یا سبعت رجالن، اور مؤنث ہو تو ہم کہیں گے سبع نسائن، یا سبع کوئی چیز مؤنث. اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں شداد جو صفت آئی ہے یہ غالباً شدیدتن کی صفت ہے، بنے گی وہی شدیدتن کی بھی اور شدیدن کی بھی، لیکن سبعن جو کہ مذکر آیا ہے لہذا یہ کوئی مؤنث ہے. اب دیکھیے سات کتابیں آپ کہیں گے سبعت کتبن، لیکن اس کو صفت موصوف یوں بنا سکتے ہیں الکتب السبعت، یہ صفت موصوف بھی بن جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بنا ہے نا لفظ الصحاح الستت، اصل تھا ستت صحاحن، چھ صحیح یعنی کتابیں. تو یہ سبعن شدادن اصل میں تو بنائنا کا مفعول تھا، وہ بنائنا فوقکم سبع، آگے کوئی وہ گنتی ہوتی تو وہ گنتی یعنی آسمان مراد ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں ہوا، صفت موصوف کی شکل میں آ گیا ہے. سبع شدیدن یا شدائے دن یا شدادن، اگر یہ ہوتا سبع شدادن بن سکتا تھا کہ شدیدت ان کی جمع ہو پھر سبع ہو، اور شدیدت ان کی جمع شداد آئے، اور اس طرح سے سبع شدادن، جیسے کہیں سبع نسائن مذکر عدد اور معدود مؤنث، لیکن وہ جو مؤنث معدود تھا اس کو بنا دیا صفت، اور اس طرح سبعن شدادن دونوں صفت موصوف بن گئے. سات سخت، بنایا تمہارے اوپر سات سخت، طبقے کہہ لیں، پرتیں کہہ لیں، آسمان کہہ لیں، کوئی چیز وہ انڈرسٹوڈ ہے لفظ، کوئی سات سخت یعنی محلات بنائے، چھتیں بنائیں، برج بنائے، طبقے بنائے، کیا بنائے، وہ کچھ لفظ وضاحت کے لیے لگانا پڑے گا. مراد تو یہاں آسمان ہے. کیا کیا انہوں نے ترجمہ آسمان کا لفظ کیا ہوگا؟ سات مضبوط. دیکھیے شداد میں شدید کے معنی میں مضبوط کا معنی آ گیا، تمہارے اوپر بنایا سات مضبوط، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے سات مضبوط، لیکن پھر وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مضبوط آسمان ہی مراد ہے. وہ بنائے, مقرر کیے, قائم کیے, یہ تو جہالہ کے بیسی معنی اس طرح ہو سکتے ہیں. قائم کیے, بنائے, پیدا کیے, سب مفہوم درست ہے. اور کیا کیا, ساتھ
مضبوط آسمان بنائے,
ساتھ مضبوط آسمان. اور کوئی ترجمہ انہوں نے بھی یہی کیا ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید کا ترجمہ تو سب نے کیا مضبوط, سات مضبوط چیزیں, سب ان شداد ان, یہ معنی ہوا نا. اب شداد میں ایک معنی کے لحاظ سے دیکھیے فرق ذہن میں آیا میرے, کہ شدید کا معنی تو ہے سخت, اس کے معنی مضبوط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مصیبت کے معنی میں بھی قرآن میں آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب وہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تم پر 7 سال اچھی بارش کے ہوں گے اور تزرعون دابا کے, اس میں تم کھیتی باڑی کرو اور بچا کے رکھنا اس کو. ثم یاتی بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن, پھر 7 قحط کے برس آئیں گے. وہاں سبع شداد ہی کا لفظ آیا ہے, تم پر آئیں گے 7 سخت. اب وہاں عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سخت برس مراد ہے, یہاں عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر 7 سخت برس نہیں بنائے, یہاں آسمان مراد ہے. تو اصل سبع شداد کا معنی تو ہے 7 سخت شئی, کوئی چیز. وہاں یوسف علیہ السلام والے قصے میں چونکہ وہ قحط اور خوشحالی کے سالوں کا ذکر ہے, وہاں سبع شداد سے مراد 7 سخت برس ہیں جو قحط کے تھے, یہاں سبع شداد آسمان ہے. اسی لیے سب نے 7 آسمان کا لفظ لگایا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر سبع شداد کا تو اتنا ہی معنی ہے, تمہارے اوپر 7 سخت چیزیں بنائی. وہ کون سی چیزیں؟ یہاں عبارت میں آسمان مراد ہے, بعض نے پھر اس سے سفیرز مراد لیے, طبقات وغیرہ. وجعلنا سراجا وهاجا, اور ہم نے بنایا ایک سراج وهاج. سراج سین رے جیم مادہ, اور اس کی بنیادی میں نے تو زین لگانا ہوتا ہے باب افعال سے, خاص طور پر اسراجا. سراج کے ایک معنی سرج بلکہ ہوتا ہے, سراج نہیں, عربی میں سرج معنی زین بھی ہوتا ہے. اور اسی لفظ سے, اسی مادے سے یہ لفظ نکلا ہے سراج, اس کے معنی ہوتے ہیں لیمپ یا چراغ. سراج معنی بہت بڑی روشنی کی کوئی چیز, لالٹین کہیں, چراغ کہیں. چراغ کو عربی میں, چاہے وہ تیل سے جو جلتے تھے, سراج ہی کہا جاتا تھا. آگے ہے وہاجن, مصباح کے معنی بھی روشنی دینے والے ہیں. وہ سواد بے حیث ہے, وہ تو اس میں آلہ ہے سیدھا, یہ ویسے جامد لفظ ہے. ویسے مصباح میں نے بھی چراغ ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں سینس ہے اجالا کرنے والا آلہ, کیونکہ صبح کے معنی اجالے کے ہوتے ہیں, اور سواد میں ہے مادہ سے وہ اس میں آلہ ہے, مصباح اجالا کرنے کا آلہ بنیادی معنی وہ ہے. پھر چراغ کو مصباح بھی کہہ دیتے, اور یہ لفظ مشتق نہیں ہے, یہ لفظ جامد ہے, کسی طریقے پر اسم فاعل یا مفعول کے طور پر بنا نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے اس کی صفت وہاج, ہے کی شد کے ساتھ, مادہ واو ہے جیم ہے. وہاجا یہ جو وہجن کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ چمکدار ہونا, بہت زیادہ روشنی دینا. اس میں خصوصاً شدت کی روشنی کا تصور ہوتا ہے وہج میں. اس سے عام اسم فاعل تو بننا چاہیے واہجن, زیادہ روشنی دینے والا, لیکن یہ مبالغہ کا صیغہ بن گیا ہے, جیسے غفار اور ایسے لفظ بنتے ہیں. وہاج بے حد روشنی دینے والا, بہت ہی روشنی دینے والا, بہت ہی چمکدار, یہ جو میں نے ابھی وہاج کا کر لیں. اس میں شدت اعتقاد کا موضوع ہوتا ہے کہ وہ جلتا ہے اور اس میں سے تیز اور شدید روشنی نکل رہی ہو. وہاج صرف جگمگاتا تو نہیں, اس میں اس کی جو ہے نا ہیٹ جو سورج کی ہے, سچی بات یہ ہے کہ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے, چمک میں بھی ہے, چمکتا ہوا ہے, گرم کیا ہے,
گرم چراغ کہہ رہے ہیں
نہ اور کسی نے گرم کیا
بھرپور روشنی دینے والا چراغ
ہاں یہ زیادہ ہے وہاج بھرپور روشنی دینے والا بھرپور روشنی میں اس کی ہیٹ کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے انہوں نے کیا ہی گرم کا ہے گرم نہیں اصل میں گرمی اتنی روشنی دینے والا کہ اس میں گرمی بھی ہو سورج میں چونکہ ہیٹ بھی ہے وہاج میں دیکھیے اس کے لیے لفظ منیر بھی آیا ہے سراج منیرا منیر میں نہیں روشنی اور نور دینے والا وہاج میں اس کی جو تیز روشنی ہے اس کی طرف اشارہ ہے بہت زیادہ چمکتا ہوا
انہوں نے لکھا کہ اور ہم نے آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا مراد آفتاب ہے
آسمان میں یہ تو خیر بہت ہی چیزیں ساتھ ایڈ کر دی نا ہاں آسمان میں یہاں کوئی لفظ نہیں ہے
انہوں نے اتنا دیا اور ہم ہی نے ایک روشن چراغ بنایا
بس اصل ترجمہ تو ایک روشن چراغ بنایا پھر بریکٹ میں لکھا اس سے مراد سورج ہے وہ تو ایک الگ بات ہے دیکھنا تو یہی ترجمہ جعلنا کا مفعول ہے سراج وہاجن ہم نے ایک چمکدار چراغ بنایا مراد تو سورج ہی ہے وہ آپ نے اس میں پڑھا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہاں بھی آپ نے پڑھا ہے تو کیا چراغ کو روشن کیا نہیں وہ جعلنا کا مفعول ہے تو وہ اوقدنا نہیں ہے بہرحال وہ ترجمہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے پھر کیا نہیں بنایا کر سکتے ہیں پرانی اردو پھر ترجمہ جعلنا کیا وہ بنایا کے معنوں میں کیا ہو جاتا ہوگا اس زمانے میں ٹھیک ہے دیکھیے جگ مگاتا ہوا ایک بات یاد رکھیے کہ سراجن کی صفت ہے وہاجن سراجن کی صفت ہے حال نہیں ہے جگ مگاتا ہوا اگر اردو میں کسی نے کیا ہے تو وہ ایک طرح کا ترجمہ حال کی طرح ہو جاتا ہے پھر تو مطلب یہ ہوا کہ جالنا سراجن اور وہاجن اس کا حال ہو گیا ہے لیکن یہ ہے صفت موصوف تو بہرحال اردو میں وہ جگ مگاتا ہوا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حال ہے لیکن صفت بھی ہو سکتی ہے اصل معنی تو کرنا چاہیے بہت زیادہ جگمگانے والا تب اس کا ترجمہ صفت کے ساتھ ہوگا جگمگاتا ہوا یہ ترجمہ حال کا بنتا ہے یعنی چمک لیکن اردو میں صفت بھی بن سکتا ہے گنجائش ہے موجود اس لفظ میں یہ سب تو مراد سورج ہے وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا اور ہم نے اتارا انزلنا پڑھ چکے ہیں انزل ينزل انزالا اتارنا اوپر سے نیچے لانا من المعصرات معصرات سے ماء سجاجا یہ انزلنا کا مفعول ہوگا ماء سجاج اتارا دو لفظ تین اس میں مشکل آئے ایک معصرات اور ایک سجاج دو لفظ ہے معصرات عین صاد رے مادہ سے بنا ہے اعصر یعصر سے اسم فاعل بنے گا معصرون مؤنث بنے گا معصراتن اور جمع معصراتن اب دیکھنا ہے اعصر یعصر کا کیا معنی ہے اس کے معنی تو بڑے عجیب عجیب کتابوں والوں نے تو لکھے ہیں اور شعر دیا ہے کہ آسرا یوسرو کا ایک معنی ہوتا ہے کسی عورت لڑکی کا جوانی کے قریب پہنچنا اور ایک معنی ہے بادل کا برسنے کے قریب ہونا اس سے پھر آسرا یا اسیرو کا معنی اصل میں ہوتا ہے نچوڑنا رس نکالنا کسی چیز کا جوس نکالنا نچوڑ کر وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے میں آتا ہے کہ ثم یاتی بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن اس کے آخر پہ آتا ہے پھر وہ آئے گے وہ جو ہے نا قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصد فزروه فما ثم لہن ثم یاتی بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون ثم یاتی من بعد ذلک عام یغاث الناس فیہ و یعصرون اگر میں بھول نہیں رہا آیت اس طرح سے پھر ایک برس ایسا آئے گا کہ لوگوں کی فریاد سنی جائے گی اور ان کے پر یعنی بارش ہوگی, اور وفیہ یعصرون اس میں پھر وہ نچوڑیں گے, یعنی وہ اناج انگور وغیرہ چیزیں ہوں گی جن کو وہ نچوڑ کے پھر اپنے استعمال میں لائیں گے. تو آسرا یعصروں کا معنی نچوڑنا ہوتا ہے, اور آسرا یعصروں کا معنی ہے نچوڑنے کے قریب ہو جانا کہ اس میں سے کوئی چیز بہہ نکلے. وہ عورت کے لیے بھی عجیب بات ہے, بلکہ انہوں نے تو مولوی صاحب کے جو ہے محی الدین درویش نے تو اصل میں ہمارے جو ہے نا دینی لٹریچر بھی اس میں ایک خوبی ہے, زبان دانی کے لیے غزل اور عشق کی زبان میں بات کرنا ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے, اور اس طریقے سے زبان سیکھی جاتی ہے. ہمارے علماء میں قرآن کی تفسیر اور یہ گرامر کی بڑی خشک بحث ہے اعراب کی, لیکن وہ لاتے ہیں شعر اور شعروں میں پھر وہ معنی بیان کرتے ہیں. مؤثرات وہ وہاں ایک آیا ہے, قائبان و مؤثرو, دو نوجوان عورتیں اور ایک نوجوان ہونے والی, یعنی وہ اس طرح کے لفظ پھر وہ شعروں میں لاتے ہیں کہ دیکھیے یوں بھی استعمال کیا ہے. تو آسرا یوسرو کا ایک معنی ہوتا ہے لڑکی کا جوانی کے قریب پہنچ جانا, اور آسرا یوسرو کا ایک معنی ہوتا ہے بادل کا برسنے کے قریب ہو جانا. تو اس طرح سے بھرپور کا معنی اس میں ایک پیدا ہوتا ہے. مؤثر یہاں بادلوں کے لیے آیا ہے, یہاں عورتوں کے لیے نہیں آیا, عربی میں ہے, اور بلکہ عربی میں اس عورت کو مؤثرتن نہیں کہتے, مؤثرن نہیں کہتے ہیں. تو مؤثرات بادل کے لیے, اور ہم نے اتارا پانی سے بھرے بادلوں میں سے, مؤثرات کے میں نہیں ہیں بالکل برسنے والے. باب افعال میں آتا ہے نا, ایک آپ نے شاید وہ خصوصیات میں پڑھا ہو, آرا کا معنی ہوتا ہے عراق میں آیا, ایک معنی یعنی باب افعال کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہوا. تو اس طرح سے آسرا یوسر نچڑنے کی سٹیج میں آ گیا, معنی یہ بنتا ہے باب افعال کا. اور پھر مؤثرات ان لدے بادلوں سے اتارا پانی, ما ان میں نے تو پانی ہے, انزلنا کا مفعول ہے, اس کی صفت آئی ہے سجاج. سج یا سجو عام طور پر غرب یضربو سے, اور بعض لکھتے ہیں کہ نصرا سے بھی آتا ہے سج یا سجو, اس کے معنی ہے سج یا سجو سجن و سجوجن, بہت زیادہ زور سے بہانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے کتاب میں انہی دنوں پڑھی تھی کہ ان احب الاعمال الی اللہ الحج والسج, وہ حج کے سلسلے میں حضور فرما رہے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو کام پسند ہیں وہ ہے حج اور سج. سے والے حج کے میں نے شور مچانا لفظی بلند آواز سے, اور وہاں وہ عبارت مراد ہے لبیک اللہم لبیک جو حاجی کہتے ہیں اور ایک گونج پیدا ہو رہی ہوتی ہے آواز کی, اس کی طرف اشارہ. اور سج سے مراد وہ خون ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہایا جاتا ہے. تو سج ان کے معنی بہانا ہوتا ہے, سج یسجو مصدر سج یسجو, اس سے سجاج جس طرح وحاج بنا ہے فعال کے معنوں پر, اس میں مبالغہ ہے. ما ان سجاجن, اب سجاج, اچھا ایک بات اور یاد رکھیے کہ سجا یا سجو کے معنی بہانا بھی ہوتا ہے اور بہنا بھی ہوتا ہے, فعل لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. سجاج کا معنی ہو سکتے تھے بہت زیادہ بہانے والا, اور اس کا معنی ہو سکتا بہت زیادہ بہنے والا, لازم متعدی دونوں طرح سے. کہتے ہیں سجل ما آ و سجل ما او, دونوں طرح استعمال ہوگا. سجل ما اس نے پانی بہایا, وسجل ما پانی زور سے بہا, سجد دم خون بہا, یا سجد دم اس نے خون بہایا. تو ما ان سجادن بہت زور سے بہنے والا پانی, اور ہم نے اتارا بھرے ہوئے بادلوں میں سے, یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں سے بہت زور سے بہنے والا پانی.
ہاں بدلیوں کو نچوڑ کر بھرپور پانی برسا دیا,
بدلیوں کو نچوڑ کر بھرپور. اب دیکھیں بدلیوں کو نچوڑ کر, یہ انہوں نے جو آسرا یو اثروں میں نچوڑنے کی سینس تھی نا اس کو بھی لے لیا, کیونکہ بنیادی میں نہ آسر ہے یا آسروں کا نچوڑنا ہوتا ہے. ویسے تو اس سے اور لفظ بھی ہیں جن کا نچوڑنے سے کوئی تعلق بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. فیہا اعصار فیہ نار فاحترکت, وہ جو سائیکلون یا بگولا آگ کا ہوتا ہے اس کو بھی قرآن میں اعصار کہا گیا ہے. تو نچوڑنے کا معنی انہوں نے لے لیا, لیکن مؤثرات کا معنی بادل کیا ہے,
بھرے بادل.
بھرے بادل اصل معنی وہی صحیح ہے. نہیں نچڑنے, نچڑے بادل تو جو پہلے نچڑ گیا اس میں کیا رہ گیا, نچڑے تو غلط ہے. ہاں جو مؤثر کا میں نے آپ کو بتایا ہے جوانی کے قریب لڑکی اور برسنے کے قریب بادل, معنی وہی ہے کہ اپنی اصل سٹیج پہ آ گیا ہے. تو بادل میں تو وہی معنی ہوگا, بھرپور بادل جس میں بھرا ہوا ہے پانی کا, وہ معنی ہے. معاصرہ کا معنی نچوڑنا نہیں ہوتا, یاد رکھیے. وہ سلاسی مجرد سے معنی ہوتا ہے آسرہ یا سر نچوڑنا. آسرہ یو سر کا معنی بنتا ہے نچوڑنے کی سٹیج میں آ جانا, وہاں پہنچ جانا کہ اب اسے نچوڑا جائے. اس لیے وہ بادل جو بھرا ہو, انہوں نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, پانی بھری بدلیوں, بادلوں کا ہے بدلیوں کا ہے, وہ مؤثرات کا معنی ٹھیک ہے. لفظی معنی مؤثرات کا ہے جو نچوڑنے کے قریب پہنچ چکی ہیں, جن برسنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. پانی بھرے اور موصلہ دھار, موصلہ دھار تو وہ سجاج کا معنی ہے. ہاں جی,
اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا.
پانی بھرے بادلوں وہ مؤثرات کا معنی ہے, رہ گیا کثرت سے پانی, یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے. کثرت سے ما ان کثیرہ نہیں کہا یا کثیر نہیں کہا, صرف کثرت کا لفظ سجاد کو نہیں ظاہر کرتا. یار تم تو ایسا ہے, تمہیں کہا جائے گا ایک دوسرے کو تھپڑ مارو. ہاں جی, انہوں نے کیا کیا, رمی الدین ہے. ہاں جی, کیا کیا ہے, دیکھیے نچوڑنے والی ترجمہ درست نہیں ہے, کیونکہ یا تو معصور ہوتا یا آسر ہوتا, وہ تو معنی مجرد کا ہے, باب افعال کا یہ معنی نہیں ہوتا. آسر یوسر کو معنی آپ ڈکشنری میں دیکھیں, اس کا معنی نچوڑنا نہیں ہوگا. نچوڑنے کے قریب پہنچ جانا معنی ہے. اچھا, تو نچوڑنے والی بادلی نہیں, وہ بھری ہوئی بدلی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, جو نچڑنا کہیں یا نچوڑنا کہیں, اس سٹیج میں جب داخل ہو جائے اس کو مؤثر کہتے ہیں. وہ ہے مادے میں آنا, یہ جو اس کی خصوصیات باب کی آپ نے پڑھی ہے, اس میں باب افعال میں دیکھیں, ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ جو مادہ ہے جس سے وہ لفظ بنا ہے, جو اس کے اصل میں نے اس میں آنا, اور بلکہ انہوں نے مثال دی ہے, آ رہا کا میں نے عراق میں آیا, حالانکہ اور میں نے ہو سکتے تھے, لیکن عراق سے انہوں نے آ رہا کا عراق میں آیا. اچھا, تو مؤثرات بھرے ہوئے بادل جمع آئی ہے, اور سجاد بے تحاشا بہنے والا, زور سے بہنے والا, لہذا جنہوں نے موسلا دار کیا وہ زیادہ بہتر ہے. تر بھرپور پانی کہہ لیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, کثرت سے پانی بہایا, اصل میں سجاج ماں کی صفت ہے, موسلا دھار پانی بہایا, یعنی صفت پھر پانی کی لگائے نا, کچھ تو ترجمے کے اصل لفظ کے قریب بھی رہے. ہم نے کثرت سے پانی بہایا, کثرت سے کا ترجمہ تو اس میں پھر سجاج کا, اب چاہے مفہوم ہو وہ اس سے صفت سے ہٹ جاتا ہے, صفت آنی چاہیے پانی کی. پانی کی صفت یا تو آپ موسلا دھار کے لفظ سے بنا سکتے ہیں, یا پھر چلیے بکثرت والی بات کر لیں. انہوں نے کیا کیا, یہ موسلادھار, بس ٹھیک ہے. ماں کا ترجمہ بارش کر لیا, تو پھر موسلادھار صفت اردو میں اور بھی مناسب ہو جاتی ہے. صرف پانی موسلادھار میں آیا, اردو کا کوئی محاورہ نہیں ہے. موسلادھار کا محاورہ اردو میں بارش کے ساتھ ہی آتا ہے. عربی میں ماں میں پانی بھی ہوتا ہے مطلقاً, اور بارش کو بھی کہتے ہیں, ویسے تو مطرن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لنخرج بہ حبا ونباتا, نہیں, تاکہ تاکہ ہم نکالیں لنخرج، لام کہ ہے یا لام تعلیل جسے کہتے ہیں، یہ پانی آسمان سے بہایا اس لیے کہ، اس لیے کہ، تعلیل علت بتانا، سبب بتانا، گرامر میں اسے لام کہ بھی کہہ سکتے ہیں، لے ان نخرجا اصل میں ہوتا ہے یا لے کہ نخرجا، صرف لامزر لے جو ہے وہ ناسب نہیں ہے، کیونکہ لامزر لے تو لام امر بھی ہوتا ہے، لامزر لے تو لام جر بھی ہوتا ہے، اس لیے لامزر لے نہیں، ہاں اگر وہ کہے کہ میں نہ دیتا ہوں تو پھر لام کہے، گویا کہ یہاں لے کہے ہے، یا پھر لے ان ہے، ان بھی پھر نصب دیتا ہے، لے ان کا میں نے بھی ہوتے ہیں تاکہ، لے کہے میں نے تاکہ، اور یوں صرف لے کا میں نے تاکہ، نخرجا اخراج یخرج اخراج نکالنا، متکلم کا صیغہ تاکہ ہم نکالیں، بہی اس کے سبب سے، بے سببیہ ہے، اس کے ذریعے سے، اور ہی کی ضمیر بارش پانی ماں کے لیے ہے جو اس کو اتارا، حبا و نباتا، حب میں نے ہوتا ہے دانا، حب میں نے دانا، اور ایک دانا ہو کسی چیز کا تو اسے کہتے ہیں حبتن، حبن عام طور پر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے دانے انسان خوراک میں کام لاتا ہے، چنے، مکئی، گندم، چاول وغیرہ، ان کو یہ مثلا کھجور کو حبن نہیں کہیں گے، اس کے اندر سے جو گٹھلی نکلے گی اس کو بھی حب نہیں کہتے، اس کو پھر نوا کہتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا، بیج اور گٹھلی، تو بیج کو بھی حبن کہہ سکتے ہیں، کما سل حبت انبتت سبع سنابل، ایک دانے کی مانند، ایک ہو تو تائیوادت لگے گی، حبت ان ایک دانہ اناج کا کسی کا، حبن جمع حبوب، اس کے معنی انگریزی میں جسے فوڈ گرینز کہتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ عربی میں آتا ہے، ہم نے نکالا اناج کہہ لیجئے، ترجمہ حب کا معنی تو بنتا ہے، دیکھیے حب ساری جو چیز دانے جس کے ہوتے ہیں وہ سب کو حب کہا جائے گا، ابھی میں نے بتایا کہ اس کا ایک دانہ ہو تو حبت ان کہیں گے، اس لیے حبن کا ترجمہ اناج ہم کر سکتے ہیں، اناج اردو کا ایک ایسا لفظ ہے جو انہی کھانے پینے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم نکالیں اس سے اناج، و نبات نون بے تے، نبات یمب تو اگنا، نبات میں نے اگنے والی شے، اصل میں نبات مصدر ہے لیکن بمعنا نابت، نبات یمب تو سے اسم فاعل بنائے، نابتن اگنے والا، امبت یمب تو اگانا، باب فال سے آئے تو یہ بھی کہیں آپ نے پڑھا ہے، تو نباتن اگنے والی شے، سبزی کوئی چیز جو اگتی ہے، اب بات یہ ہے کہ حب جو اناج ہوتے ہیں وہ بھی تو اگتے ہی ہیں، ان کو اس سے الگ کیوں کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ نبات سے سبزی بھی آ سکتی ہے، ترکاری بھی مراد ہو سکتی ہے، پرندوں جانوروں کا جو چارہ بنتا ہے وہ بھی نبات ہے، اس میں وہ چیز آ گئی جو جس کا پودا ہی استعمال ہوتا ہے، اگر یہ انسانوں اور حیوانوں کی خوراک کی بات ہے تو گویا کہ انسانوں کے لیے اناج، ان کے حیوانوں کے لیے سبزیاں بن، یا سبزی میں نبات میں وہ بھی آ جاتی ہیں، سبزی ترکاری بھی اور حیوانوں کا چارہ بھی آ جاتا ہے، تو دونوں چیزیں ضروریات خوراکی انسان اور حیوان کی زمین سے نکالی، یعنی وہ جو چارہ ہے وہ بھی تو خوراکی ضرورت ہے نا انسان کے لیے، تو نبات سے مراد وہ چارہ ہو سکتا ہے، حب سے مراد اناج ہو سکتا ہے جو انسانوں کے خوراک ہے، بعض دفعہ چلے گھوڑے اور گدھے بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں ہوتے، لیکن مراد یہ ہے کہ انسان اور حیوان کی خوراکی ضروریات کے لیے یہ چیزیں نکالیں، اشارہ تو اس کی طرف ہے، اب دیکھیے حبن نباتن اناج اور سبزی کیا کیا انہوں نے، اناج اور سبزی کے ڈھیر، ڈھیر کا انہوں نے نکرہ سے ترجمہ ہو سکتا ہے، نکرہ جو ہو نا عربی میں، حبن معنی بہت اناج، معمولی اناج، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ڈھیر سے ترجمہ کیا کہ یہاں بکثرت پیدا کیا کم سینس ہے، عربی میں نکرہ میں تحقیر کا معنی بھی ہوتا ہے، تعظیم کا معنی بھی ہوتا ہے. ہاں جی، غلہ حب کا ایک اور ترجمہ ہے غلہ، یہ بھی ٹھیک ہے. غلہ اور سبزی نکالے، اناج اور سبزی نکالے،
مکئی اور سبزی،
مکئی، یہ تو غلط ترجمہ ہے. مکئی کیا ہوا؟ کارن انگریزی میں لکھا ہے، کارن اناج کو کہہ دیتے ہیں، یہ تو بات نہیں ہے. کارن ٹھیک ہے مکئی کے لیے ہے، لیکن اناج کے لیے کہہ سکتے ہیں کارن. حب کا ترجمہ انگریزی میں کارن اس لحاظ سے ہو سکتا ہے.
اب ہم پڑھیں گے ایک فقرہ، اس کا رہ گیا تھا 16ویں آیت کا، اس میں بیان ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. ہم نے پانی بھرے بادلوں سے خوب موسلادھار بارش برسائی، پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزی نکال لیں. حبا اناج کی قسم کی چیز، اور نبات میں عام سبزی چارہ وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. وجنات میں الفافا یہ اسی کے ساتھ تھا. یہ نخرجا کا یہ بھی مفعول ہے، یہ نخرجا کا ایک مفعول حبا، دوسرا نبات، تیسرا جنات، اور تاکہ ہم نکالیں باغات. الفافا لفظی معنی ہے باہم لپٹے ہوئے، جن کے پودے اور پتے آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں. لان سے فیر مادہ لفظ یا نصف کا معنی لپیٹ نہیں ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں لفظ سودا، اس نے کپڑا لپیٹ لیا، یا لفظ شو یا فی سعود، اس نے ایک چیز کو کپڑے میں لپیٹ لیا. تو لفظ کے معنی تو ہوتا ہے لپیٹنا، پھر لفظ سا بھی آتا ہے لپیٹنے کے معنی میں، اور التفا کے معنی ہوتے ہیں لپٹ جانا. یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے والتفت الساق بالساق، لپٹ گئی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ. موت کی کیفیت کا بیان آیا تھا سورہ قیامت میں، وہاں التفا آپ نے پڑھا ہے. اسی سے فعیل کے وزن پر لفیف بنتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں باہم لپٹا ہوا، اکٹھا کیا ہوا. قرآن کریم میں آتا یہ ڈاب تم لفیفہ، پھر ہم لائیں گے تم کو اکٹھا کر کے. اور لفیف تو آپ نے گرامر میں بھی پڑھا، لفیف مکروم اور لفیف مفروق پڑھا، وہ بھی ہر سے علت گیا کہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی لیے اسے لفیف کہتے. خود لفافہ کا لفظ عربی کا ہی ہے، عربی میں عموماً اسے ملفوف کہہ دیتے ہیں، لفافہ نہیں کہتے جس میں چٹھی ڈالی جاتی ہے، ملفوف میں نہیں لپیٹا ہوا. تو یہ لفظ الفاظ اسی لام سے فیر مادہ سے ہے. باقی رہ گیا اس کے معنی کیا ہے، وعدہ ہی جمع ہے، بظاہر الفاظ معلوم ہوتا ہے جمع ہے، جیسے اوقات وقت ان کی جمع اوقات، ایسے معلوم ہوتا ہے شاید یہ جمع کے لفظ ہے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا. مثلا اسے نقشری نے یہی نکال کہ الفاظ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا کوئی واحد نہیں ہے، یہ خود ہی واحد جمع کرنے میں استعمال ہوتا ہے. عام ڈکشنریوں میں اس کے دو واحد بھی لکھے ملتے ہیں، ایک لسن جمع الفاظ، جیسے سر کی جمع اسرار، دوسری جو خود لفیف ہے لفظ اس کی جمع بھی الفاظ آ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے شریف کی جمع اشراف، شہید کی جمع اشہاد، قرآن کریم میں آئی ہے، تو لفیف کی جمع الفاظ لکھی گئی ہے ڈکشنری میں. بہرحال جنات کے لیے آنے تو لفظ جمع چاہیے، تو اس لیے ایسے جمع ہوگا، مونس لگنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اور بھی اس کے کئی لفظ ہیں کہ نام اس میں لپٹنے اور اکٹھے ہونے کے ہوتے ہیں، وہ کتابوں والے تو بہت کچھ چیزیں لکھ دیتے ہیں. تو باغ ایسے جن کے درختوں یا پہلوں یا پتوں کو ایسی حالت ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، گھنے کہنے یا انگریزی والوں نے شاید انہوں نے ترجمہ کیا لگزوریس گروتھ، وہ لگزوریس گروتھ جس کی جو اگے ہوئے پتے بھی بہت ہوں، درخت بھی بہت ہوں، ایک دوسرے کے اندر شاخوں کے اندر شاخیں جا رہی ہیں، ان والوں نے کیا کیا، گھنے گھنے بھی ایک ٹھیک ہے, اس کی پیروی ہو سکتی ہے. تو گھنے باغ نکالو, اس کے ذریعے سے وہ جو پانی آسمان سے آیا تھا. دیکھیے یہاں ایک لحاظ سے پہلے تو ان کے سوال کا جواب ہے, پھر چار پانچ آیتیں بلکہ آف آپ بنتی ہیں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے کہ وہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ اللہ کی قدرتوں سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ یہاں تک ان قدرتوں کا بیان ختم ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کا قادر ہے, پانی برسانا, اگانا, پہاڑ, دریا, دن رات وغیرہ, وہ کیوں نہیں ہے قادر اس پر. اب اس دن کا بیان شروع ہوتا ہے, ان میں فصل قابل کاٹ ہوں, بے شک جدا کرنے کا دن, فصل فصل وصل میں نے جدا ہونا ہوتا ہے اصل میں. فلما فصل تالوت من جنود, جب جدا ہوا تالوت لشکروں کے ساتھ, یعنی الگ چلا, فصل تو میں نے جدا ہونا بھی ہوتا ہے, فصل یہ فصل جدا جدا کرنا, کھول کے بیان کرنا, تفصیل بھی اسی سے نکلا, اس میں بھی جدا ہونا, الگ الگ کرنا, واضح کرنے کا معنی ہوتا ہے. تو یوم الفصل کا معنی ہے جدا کرنے کا دن یا جدا ہونے کا دن, دونوں ہی ہو سکتے, اور اس سے مراد ہے الگ الگ کر دینا, یعنی گناہ گاروں کو, نیکوں کو, اعمال کے لحاظ سے جو کہ ان کے فصل, فصل اسی لیے کلاس کو بھی کہتے ہیں, جماعت کو بھی کہتے ہیں, فصل سالس آپ نے پڑھا, صف یا فصل طالب علموں کے لیے کلاس ہوتی ہے, وہ بھی جدا جدا گروپ بنے ہوتے ہیں. تو ان میں یوم الفصل جدا ہونے یا جدا کرنے کا دن, الگ ہونے کا دن, کیا کیا انہوں نے اچھا فیصلے کا کر لیا. دیکھیے خود فیصلہ یہ عربی کا لفظ تو نہیں ہے, اردو میں تھوڑا سا بگڑ کے آ گیا, میں نے نہیں بنتا فیصلہ, وہ الگ الگ کرنا, اس لیے انہوں نے فیصلے کا دن, وہ بھی مطلب یہ کہ ایک نیکی بدی, حق بار جھوٹ سب الگ الگ ہو جائے گا, اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو فیصلہ انہوں نے اس مادے کے اعتبار سے ایک ایسا لفظ لے لیا جو اس کے قریب ہے. فیصلے کا میں نے بھی الگ الگ کر دیا, فیصلے کا دن کسی نے فیصلے کے علاوہ بھی کیا تو کوئی اور کر دینا, بنیادی معنی ہے جدا کرنے کا دن, الگ کر دینے کا دن, ان لوگوں میں فصل پرویز صاحب کا تو خیر اس کے اوپر کوئی اس میں اس نے کوئی گڑبڑ کی, وہ ہے نا نیل میں فصل میں لمبا چوڑا کر لیتا ہے نا پردے میں, گھنے باغات تو کیا ہے, بادلوں کو دیکھو ہم نے ان میں سے کس طرح مولا دوسرا گار بارش برساتے ہیں, ٹھیک ہے پردے میں, تاکہ اس سے مختلف قسم کی فصلیں پیدا ہوں, ہم نکالتے ہیں کہ بجائے یوں پردے میں کر لیا تھا, اناج کی فصلیں اور سبزیاں ترکاریاں, نیز گھنے باغات, یعنی جنات میں الفافہ نیز گھنے باغات. اب آگے پردے میں کچھ اس طرح کیا ہے کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ خارجی کائنات میں ہمارے قوانین کس طرح ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں اور کس طرح گیہوں سے گیہوں اور جو سے جو پیدا ہوتا ہے, تو اس سے تمہیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ خود تمہاری دنیا میں بھی ہمارا قانون مکافات اسی طرح کار فرما ہے. مزہ آتا ہے ٹھیک ہے, لہٰذا یہ یقینی بات ہے کہ وہ انقلاب جو کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے گا. بات لاتا ہے انقلاب کی, اصل میں یہ جو روس کا انقلاب 1917 میں آیا تو ہر جگہ انقلاب کا لفظ رائٹر کیا سپیک کر کیا وہ انقلاب انقلاب ہی چل پڑا, کہیں سبز انقلاب, کہیں سفید انقلاب, کہیں سرخ انقلاب. تو وہ انقلاب جو کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے گا, الگ الگ کرنے والے مہینے تو ٹھیک ہے واقع ہوتے رہے گا, وہ بھی کاٹ کے میں نے بھی دوست ہوں, تم اسے اپنے اعمال کی فصل کاٹنے کا دن سمجھو, پھر جس طرح فصل کے پکنے کا ایک وقت معلوم ہوتا ہے اس طرح اس کی بھی ایک مدت مقرر ہے, وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا. یہ تو یہاں تک تو کوئی برائی نہیں ہے, وہاں تک فصل میری پرد میں نہیں, اس کا نام اس نے رکھا مفہوم القرآن, یا ہم اس کا جو ہے نا جسٹ مانر کا وہ بہن گھوم میں پھر جانے تو ٹھیک بھی ہوتا اپنی طرف سے جب نہیں ہوتی چیزیں, ان میں یومل فصل قانون کاٹ نیکات کے معنی جس کا وقت مقرر کر دیا گیا, یہ اصل لفظ ہے نیکات, نیکات مقرر جگہ یا وقت, اصل معنی اس کا یہ ہوتا ہے جہاں سے کسی کام یا کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے یا کوئی پابندی ہوتی ہو. نیکات ہے واو قاف تے جیسے مثال کا نظر، جیسے مز زان سے میزان بنے، یہ مز کاٹ سے می کاٹ بنے، وزن تو آنے کا ہے اور ظرف کے معنی میں آ جاتا ہے. تو می کاٹ مثلاً اس جگہ کو کہتے ہیں جس سے آگے اگر کوئی مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کو وہاں سے آگے احرام لگانے پڑتا ہے. حج جو ہے عمرہ کا جو ہے بعض خاص خاص جگہ ہے وہ میقات ہے، مشرق سے آئے، مغرب سے آئے، جنوب سے آئے، وہ فلاں جگہ سے میقات ہوگا. تو وہ بھی ایک مقرر جگہ جو مقرر وقت کے معنی میں ہے، جو جگہ کے معنی میں ہے، یہاں میقات کے معنی مقرر وقت کے ہے. جو فیصلے کا دن ہے، جدا کرنے کا دن ہے، وہ تو ہے اس کا وقت مقرر شدہ ہے. یوں میں نے بنتا کہا میقات یوم الفصل کو میقات ہے، یوم الفصل کو وہ ہے جس کا وقت طے کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے. انہوں نے فیصلے کے دن مقررہ وقت
جس کا وقت طے ہو چکا ہے،
یہ مادہ بائی پاس پہ ہی ہے میقات کا، وہ طے شدہ ہے. یومین سفر سے سور، وہ دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یہ بھی یومین کی نسب ہے، پہلے یومین کی پرانی ہننے کی وجہ سے. یہ دوسرا یومین جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میقاتن کے آگے وہ بدل کے طور پر آ رہا ہو، اور یا پہلے یوم کی بدل یوم الفصل یعنی یوم وہ دن جب کے، اس طرح سے یہ ظرف کو اس وجہ سے بدل کے طور پر دیا. نصب تو یوم ينفخ جس دن کے پھونکا جائے گا، عربی گرامر والے عام طور پر کہتے ہیں کہ جو ظرف ہے نا اس کے بعد اگلا فکرہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں بعد زانے کا، قبل زانے کا، قبل اور بعد کے بعد مضاف الیہ آتا ہے نا،
جو مضاف الیہ ہے. یعنی یوم ظرف ہے تو کہیں گے ينفخ فی الصور اس کا مضاف الیہ ہے. بہرحال یہ ٹیکنیکل سی بات ہے، ایک آدھ اسم ہو تو اس کا مضاف الیہ آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جملے کا مضاف الیہ ہو جانا ٹھیک ہے، بات تو بنتی ہے کہ یوم کے بعد جو عبارت آئے گی وہ یوم کے مضاف الیہ ہوگی. جس دن کے ينفخ، نفخ ينفخ کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا، ثم نفخت فیہ من روحی، مثلا قرآن کریم میں آتا ہے نفخ ينفخ پھونک مارنا، اور یہ تقریباً نفس یا انفسوں میں بھی نفاسات آتا ہے، اس میں بھی پھونک مارنے ہی کے سنس ہوتی ہے. ينفخ فعل مجہول ہے، پھونک ماری جائے گی. فی السور سور میں، سور سواد واو رے مادہ سے مختلف، شاید سارا یسور ثلاثی میں بھی استعمال ہوتا ہو، صور یصور تصویرا عام استعمال ہوتا ہے، تصور یا تصور ایک خیالی تصویر ذہن میں آنا، تصور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سور کا لفظ عربی میں اس کا ترجمہ کچھ مناسب، یہ دراصل ایک سینگ کی قسم کی چیز ہوتی تھی، جیسے یہ ہمارے ہاں یہ مارخور بکرے کے سینگ ہوتے ہیں ملنگوں کے پاس، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھے ہوں. مارخور ایک بکرا ہوتا ہے، سینگ اس کے لمبے ہوتے ہیں بالدار، اور وہ سینگ لے آتے ہیں، بعض ملنگ لیے پھرتے ہیں، وہ ایک طرف سے منہ میں رکھ کے اس کو دباتے ہیں تو وہ بڑی آواز پیدا ہوتی ہے. اس قسم کے سینگ ہی کو سور کہتے ہیں. ممکن ہے کوئی اور چیز بھی ہو، بعض دفعہ سمندری شل کوئی ایسے ہوتے تھے بڑے، کہ ان کے ایک طرف اگر ہوا بھرتے تھے تو وہ بڑی بلند آواز پیدا ہوتی تھی، سنکھ اسے کہتے تھے. ہندوؤں کے مندروں میں شاید وہ بجائے جاتے ہیں، یہ لوگوں کو بلانے کے لیے. جو دوسرے مذہبوں میں چیزیں ان میں سے یہ سنکھ وغیرہ اور یہ بھی ہوتے ہیں، سینگ بھی ہوتے ہیں. یہ جیسے بغل ہوتا ہے فوج میں بجتا ہے، یہ کسی عبادت کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میدان جنگ میں بھی استعمال ہو جاتے تھے. جب فوج کو آرڈر دینا ہے کہ اب حملہ کرنا ہے یا چلنا ہے یا کچھ، تو اس طرح کی زور کی آواز پیدا کرنے کے لیے سور استعمال ہوتا تھا. آلے دنیا میں آواز پیدا کرنے والے دو ہی ہیں، یا ونڈ انسٹرومنٹ یا وہ رنگڈ انسٹرومنٹ، یا کوئی تار وغیرہ ہوتی ہے کہ اس کو چھڑا جاتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اور یا پھر ہوا بھری جاتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے. دو ہی قسم کے ہیں، گانے بجانے والے بھی اور زور کی آواز پیدا کرنے والے بھی. تو یہ ایک ونڈ انسٹرومنٹ ہے، جس میں جب پھونک ماری جاتی ہے تو ایک بلند آواز پیدا ہوتی ہے، سور اس کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ اردو والوں نے کرنا کیا ہے، بعض دفعہ سور ہی ترجمہ کر دیا ہے، نرسنگا. نرسنگا یہ خالص ہندی لفظ ہے، نرسنگا. ممکن ہے وہ سنگھ سے ہی کچھ، سنگھ شیر کو کہتے ہیں ویسے تو ہندی میں، تو نرسنگا وہ اس کو کہتے ہوں گے ہندی میں، کیونکہ وہ اپنے مندروں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مدینہ منورہ میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ مسجد میں مسلمانوں کو کیسے بلایا جائے کہ اب نماز کا وقت ہے، تو کئی تجاویز آئی تھی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسی اونچے مقام پر آگ جلائی جائے کہ سب لوگ دور سے دیکھ لیں گے، ایک یہ تھا ڈھول بجایا جائے، ایک یہ بھی تھا کہ سور میں آواز کے اس کے، کیونکہ یہودی وغیرہ شاید استعمال کرتے تھے، ناقوس غالباً کہتے ہیں وہ، تو وہ اس طرح سے جیسے عیسائیوں کے ہاں رواج ہے گھنٹیاں بجانے کا چرچ میں، وہ جو بجاتے ہیں تو وہ خاص طرح کی ایک گھنٹی ہوتی ہے، جب اس کو چلاتے ہیں تو وہ خاص وہ ڈنگ ڈانگ اس طرح کی آواز اس کی نکلتی ہے. بلکہ شروع شروع میں مجھے یاد ہے کہ جب آئے ہیں انگریز تو انہوں نے سکولوں میں بھی اسی طرح کی گھنٹیاں رکھی تھی بلانے کے لیے جو چرچز میں ہوتی ہیں. ہمارا جو جنگ کا مڈل سکول تھا جس میں ہم پڑھے ہیں، اس میں ہمارے زمانے تک اوپر لگی ہوئی تھی وہ بڑی گھنٹی تھی، نیچے سے چپڑاسی یا کوئی اس کی رسی یوں ہلاتا تھا تو وہ اسی طرح سے ڈنگ ڈانگ آواز جو ہے نا وہ یوں اس کی پیدا ہوتی تھی. تو کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے، کوئی وہ ونڈ انسٹرومنٹ سے آواز پیدا کرتا ہے، اور یہ عبادت کے لیے ہی نہیں جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا نوبت، نوبت پہ وہ چوٹ لگائی جائے تو بڑی زور کی آواز پیدا ہوتی ہے، ڈھول کی طرح، ڈھول سے زیادہ زور کی آواز ہوتی ہے. اب یہ نوبت بجانا پرانے زمانے میں کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ بڑے آدمی کے دروازے پر نوبت پڑی ہے اور اب وہ آ رہی ہے سواری، تو نوبت بج رہی ہے جو لوگوں میں اعلان ہو کہ وہ آ رہے ہیں، جیسے یہاں سڑکیں بند کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تو نوبت جنگ میں بھی ہوتی تھی، نقارہ یا نوبت جنگ میں بھی بجاتے تھے، روزوں میں بجاتے تھے کہ اب روزے کا وقت ہو گیا یا کچھ، جیسے آج کل وہ گھگو ہوتا ہے. تو یہ مختلف مقاصد کے لیے یہ بلند آواز پیدا کرنا، وارننگ دینا، طلب کرنا، یہ ہوتا تھا کوئی کسی چیز سے، کوئی کسی چیز سے، جنگ بھی اس میں شامل ہوتی تھی. تو نفخ فی السور، سور میں پھونکنا، یہ لفظی معنی کہا گیا ہے ہماری تفسیروں میں کہ اسرائیل فرشتہ ہے وہ سور میں پھونکے گا جو قیامت کی ابتدا ہوگی. یہ تو ہمارا جمہور کا عام ہے، کیفیت اس کی کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے یوں کیا کہ وہ جنگ کے اعلان کے مطابق ہے، کسی اہم وقت کا شروع ہونا یا کچھ، تو یوں استعارے کے معنوں میں لیا. قرآن کریم میں تو ہے یوم ینفخ فی السور، جس دن کہ پھونکا جائے گا سور میں، یعنی مراد ہے مردے جب اٹھیں گے. فتأتون افواجاً، پس تم آؤ گے، اتایاتی آنا، افواجاً فوج کی جمع ہے. فوج کے عربی میں معنی گروہ کے ہوتے ہیں، یہ جسے آپ آرمی کہتے ہیں یا فورسز، ان معنوں میں عربی میں یہ فوج نہیں استعمال ہوتا لفظ. فوج فی واجیب فاج یا فوج، شاید مس فعل ثلاثی مجرد بھی استعمال ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کن معنوں میں آتا ہے. تو افواجن فوج کی جمع ہے، اور فوج کے معنی جندن یا عسکرن نہیں ہوتا، اس کے لیے لفظ عربی میں اور ہے. مثلا جندن، جیشن، عسکرن، یہ فوج کے لیے لفظ ہے. اب فوج جو ہے اصل عربی لفظ، وہ گروہ کے معنوں میں ہے، اور افواجن گروہ، بڑے بڑے گروہ، انہی معنوں میں قرآن کریم میں آتا ہے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجن، کہ گروہ کے گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. وہاں فوج کا معنی آرمی کا نہیں ہے، یہاں بھی یہی معنی کہ تم آؤ گے فوج در فوج، اردو میں کر لیں تو یہ ہوگا. افواجن تاتونا کا حال ہے، نصب اس وجہ سے ہے، تاتونا تم آؤ گے اس حالت میں کہ فوج در فوج ہوگے، تم فوج در فوج آؤ گے، گروہ در گروہ آؤ گے. انہوں نے کیا کیا، جماعت در جماعت،
تم فوج کی فوج
نکلاؤ گے، فوج کی فوج،
یہاں کیا غٹ کے غٹ،
غٹ کے غٹ. یہ میرے خیال میں وہ لفظوں میں فرق ہوتا ہے، مقام محمود کے نام سے مولانا عبید اللہ سندھی کا 30 پارہ چھپا ہے, 30 پارے کا یعنی ترجمہ اور تفسیر مولانا عبید اللہ سندھی کی ہے. ان کے کوئی لغاری صاحب تھے, کوئی ان کے شاگردوں میں سے, انہوں نے لکھی تھی. یہ بہت پہلے چھپی تھی, ٹائپ بھی اس کا وہ پرانا سا ہے. اب بعد میں وہ ایک جج ہے ہائی کورٹ کے, منیر مغل, انہوں نے پی ایچ ڈی پھر کیا ہے اور اسی کتاب کو وہ لائے ہیں اپنے پی ایچ ڈی کے موضوع کے طور پر, وہ بھی میرے خیال میں چھپ چکی ہے. تو شروع میں اس کا ایک سپارہ الگ چھپا تھا. تو مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کا عنوان رکھا تھا, قیامت کا بیان کاشتکاروں کی زبان کے, کاشتکاروں کی زبان کے مطابق. یعنی یہ جو اس میں ہے نا, کاشت کے بادل اور بارش اور اگنا اور کھیت اور سبزیاں اور یہ, گویا کہ کاشتکاروں کی زبان میں سمجھایا گیا ہے سارا قیامت کا قصہ. ایک دفعہ یہاں میں نے ایک مضمون پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب کے کسی جلسے میں, کہ قرآن کریم میں کاشتکارانہ موضوعات, اصطلاحات یا کچھ اس قسم کا تھا, اس میں بعض باتیں بیان کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کاشتکار نہ کہیں, زراعت کہیں عنوان. میں نے یہی کہا کہ یہ عبید اللہ سندھی صاحب کی کتاب کا عنوان ہی سورت امیت سالون کا یہی ہے, کاشتکاروں کی زبان میں قیامت کا بیان, اصطلاحات کاشتکاروں کی ہیں. تو وہاں وہ آپ بتا رہے تھے کیا انہوں نے ترجمہ, پتہ نہیں ہے وہ سندھی میں حیدرآباد سے چھپی تھی وہ کتاب, لغاری صاحب نے چھپی, وہاں اردو بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہوگی. انہوں نے بھی جٹ کے جٹ یا جٹ کے جٹ وہ لفظ لکھا ہے, یا افواجن کا ترجمہ یہی کیا انہوں نے بھی. تو اس طرح سے افواجن کا معنی گروہ کے گروہ ہی ہے, فوج کی فوج آئی, فوج اردو میں استعمال ہو جاتا ہے, کسی نے فوج کی بجائے اور لفظ کیا ہے. اچھا اب یہاں دیکھیے, گرو گرو فوج جماعت مطلب یہ کہ بڑی تعداد میں. یہاں اب انہوں نے وہی پھر وہ کیا ہے, انقلاب سے مراد لیتے ہیں, جب وہ سوویت انقلاب پاکستان میں بھی آ جائے گا, وہ بیچارہ ادھر ہی رہ گیا. کافی عرصے تک ہمارے ادیبوں اور مفکرین کے دماغ پہ وہ انقلاب چھایا رہا ہے. کہتا ہے جس دن جنگ کا بگل بجے گا, یوم ینفخ فی الصور, اور تم فوج در فوج میدان کارزار میں آؤ گے. اب یہ میدان کارزار اور انقلاب کے لیے جنگ ہونا وغیرہ, یہ اس کو لے لیا ہے قیامت کا, پھر وہ چھوڑ دیا ہے. آگے بھی پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایسے موقع پر قیامت کو عموماً وہ آنے والا ہے کہ انقلاب مراد لیتا ہے, بس اور کچھ نہیں. اور بعض چیزیں بھی آئیں گی مزے کی اس میں اتفاق سے. تو جس دن سور میں پھونکا جائے گا, بغل بجنے کی حد تک کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ بغل بجنا اور نفخ سور ہونا چیز ایک ہی ہے. باقی یہ کہ ہمارے یہاں تفسیروں والے کہتے ہیں اسرافیل بھی اس میں پھونکے گا اور وہ قیامت کا آغاز ہوگا, واللہ عالم کس طرح ہوگا. تو آؤ گے تم فوج در فوج, گروہ در گروہ, کس کے پاس آؤ گے یہاں یہ نہیں بیان ہوا, یعنی اللہ کے سامنے آؤ گے یہی مراد ہو سکتا ہے. انہوں نے کر لیا میدان جنگ میں پہنچ جاؤ گے. وفتحت السماء, اور کھولا گیا آسمان. اب دیکھیے مضارع کے بعد ماضی آ گیا ہے. قرآن کریم میں قیامت کے واقعات ماضی میں بیان اس طرح کیے گئے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے علم میں تو ماضی مستقبل سب یکساں ہے, اور آنے والے واقعات کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے گویا کہ قطعاً یقینی اور حتمی جیسے ہو, یہ تو ہو گیا. ان معنوں میں قرآن کریم میں قیامت کے واقعات ماضی کے صیغے کے ساتھ بھی بیان ہوتے ہیں. اوپر فتحتونا یونفخ, یہ تو مضارع ہے جو مستقبل کا معنی دیتا ہے. نیچے ہے فتحت السماء, یہاں یوں نہیں کہا وتفتح السماء, اور کھول دیا گیا آسمان یعنی کھول دیا جائے گا. یہ جائے گا جو ہم مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ماضی کا کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ واقعات قیامت کا ذکر ہے. فتحت فعل مجہول ہے, السماء نائب فاعل ہے, السماء مؤنث سمائی ہے. تو کھول دیا جائے گا آسمان, فکانت ابوابن, پس وہ ہوگا, لفظی ترجمہ تو ہے وہ ہو گیا, وہ تھا, ابوابن دروازے ہی دروازے, باب کی جمع ہے. اور یہاں گرامر کے اعتبار سے کانت کی خبر نصب میں آئی ہے, فکانت یعنی ہیا, کانت کا اسم ہیا.